أو من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں. اس میں خاص مضمون بیان کیا گیا ہے جس کی آج ہمیں بھی بڑی سخت ضرورت ہے، اسی لیے ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جس قدر دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے آدھی تو دور کی بات ہے، ایک حصہ بھی آخرت کی فکر نہیں کرتے. دنیا بنانے کی ہمیں جتنی فکر ہے، شاندار کیریئر کی ہم فکر کرتے ہیں، مستقبل کی فکر کرتے ہیں، لیکن دائمی مستقبل کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری فکر تو دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے وقت تک بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بس خوشحال چھوڑ کر مریں، بہترین نوکریوں پر لگے ہوئے ہوں، دنیا ان کی بنی ہوئی ہو، آخرت سے چاہے وہ بیگانے ہوں، یہ ہماری فکر ہوتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اس سے بالکل ہٹ کر، اسی کو ان آیتوں میں ذکر کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ووصى بها ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی بنی ہی و یعقوب، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو. اور کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. یعنی اس کی فکر کی کہ دنیا میں زندگی ایسی گزارنا کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے، دین پر آئے. فلا تموتن، تم نہ مرنا، نہ موت اختیار کرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی اس کی فکر کرنا. اب آدمی کیسے مسلمان ہو کر مرے؟ تبھی مسلمان ہو کر مرے گا جب زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی. اگر زندگی ہم نے کافرانہ گزاری ہے تو اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ اس لیے وہ یہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسی گزارو اسلامی طریقوں کے مطابق، تاکہ جب موت آئے تو وہ دین اسلام پر آئے. تم مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاؤ. مسلم اصل میں کہتے ہیں فرما بردار کو، اسلام کے معنی میں ہی فرما برداری ہے. فرما برداری کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ دیکھیے فکر ہے. اور ووصى سے پتہ چلا کہ وصیت جو کی جاتی ہے بالکل اس وقت کی جاتی ہے جب آدمی کی زندگی کا آخری وقت ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرنے والا جو نصیحت کرتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں. کیونکہ اس وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، وقت آخر ہے، دم واپسی ہے، آخرت کی طرف سفر ہے تو کوشش کرتا ہے کہ بھی میرا سفر اچھا ہو، کوئی بات میں جھوٹ نہ بولوں، اور پھر اپنی ساری زندگی کا نچوڑ اور حاصل اس وقت اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں کیا کمایا کیا کھویا. تو اس وقت آدمی کو گویا کہ جو بات وہ کہتا ہے بڑی اہم ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ تم نہ مرنا مگر اس حالت میں مرنا کہ مسلمان ہو. تو گویا یہ بتلا دیا کہ اسلام کی حالت میں زندگی گزارنا تاکہ تمہیں موت بھی اسلام پر آئے. اور حدیث سے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، بھیا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہمیں موت کیسے آئے گی، لیکن حدیث میں بتلایا تحیون کما تموتون و تموتون کما تحیون، کہ تم جیسے زندگی گزارو گے موت ویسے ہی آئے گی، اور موت ویسے ہی آئے گی جیسے زندگی گزاری ہوگی. تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ اگر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ کفر پہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو اور بظاہر اس کی زندگی اسلامی تھی تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ کمی تھی اس میں، یا تو دکھلاوے کے لیے وہ کر رہا تھا، ریاکاری کے طور پر ایسا کرتا تھا، یا اخلاص نہیں تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ورنہ یہ ناممکن ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ دین اسلام پر زندگی گزارے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہاں پر ایک وصیت تو یہ انہوں نے فرمائی. اور اگلی آیت میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی، یعنی ان کی موت کا جب وقت آیا تو اس وقت کیا تم موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے. لیکن اذ قال لبنی، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. اذ قال لبنی، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. کون سا وقت؟ کہ جب موت کا وقت ان پر آیا، آخری وقت تھا، اس وقت انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اور کیا کہا؟ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے فکر، دیکھیے آخری فکر یہ ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون. تو ان کی اولاد نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ہم عبادت کریں گے الہك، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، یعنی جس کو آپ نے خدا سمجھا، رب سمجھا اور الہ سمجھا، ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے. اور صرف یہی نہیں، وہ الہ آبائی، تمہارے باپ دادوں کا بھی وہی الہ ہے. ابراہیم اور باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق، الہ واحدہ، وہ الہ واحد ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ نحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار. انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ دیکھیے دنیا کی کسی بات کو انہوں نے نہیں پوچھا، مرتے وقت آخرت کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں کہ ان کا رخ صحیح ہو. آج ہمارے یہاں باپ مر رہا ہوتا تو بیٹا پتہ چلا کینیڈا کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، بس ساری زندگی اسی میں ہماری گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ باپ کی شکل بھی دیکھ نہیں پاتے، ماں کی شکل بھی دیکھ نہیں پاتے، اسی طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے. کوئی اگر دین کے لیے نکلے تو 100 اعتراضات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، فلاں ہو گیا، اور آسمان ٹوٹ کر پڑا. لیکن اگر کمانے کے لیے جائے آدمی، چار چار سال، آٹھ آٹھ سال، دس دس سال، خبر نہ لے پیچھے بیوی بچوں کی، تو اس پر کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا آ رہی ہے اس کے نتیجے. لیکن آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں. تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی، آج ہمارا معاشرہ بہت تیزی کی طرف غیر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج ہمارے یہاں میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کی وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ دوسری تہذیبیں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہیں ہمیں، اور ان کے اثر اور ان کا اثر و نفوذ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہمارے اندر آ رہا ہے. شادی بیاہ کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوں، وہ سب کے سب ہم نے دوسروں کو اختیار کرنے شروع کر دی ہیں. اسی طریقے سے جو خرابیاں ان کے معاشرے میں ہیں وہ خرابیاں تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اب آ رہی ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں اور طریقوں کے مطابق کریں، شروع سے ان کو دین کی طرف چلائیں. دنیا کا منع نہیں ہے، بقدر ضرورت دنیا حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر نہ بنائیں یا انجینئر نہ بنائیں، ضرور بنائیے، کوئی منع نہیں. لیکن ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، انجینئر ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے واقف بھی ہو. آج کتنے انسان ایسے ہیں جن کو صحیح قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں جانتے، انہیں اس میں بھی تفریق نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی تفریق امتیاز نہیں کر سکتے. وہ تو یہ ساری خرابی ہے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح انداز میں فرمایا، ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. مثال بھی واضح دی ہے، آگ سے بچاؤ. اور آگ کیسی ہوگی؟ وقودھا الناس والحجارہ، یہاں کی آگ کی طرح نہیں ہوگی، وہاں کے آگ کے جو ایندھن ہوں گے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھر کی آگ بہت سخت ہوتی. تو یہاں پر واضح طور پر جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ جس طرح دنیا میں آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، تو آخرت کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اصل میں ایک سوال کا جواب دے دیا. سوال کا جواب یہ ہے، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، کیا کریں، ہماری بات ہی نہیں سنتے. آج عام طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے بہت آسانی سے کہ ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں جی، کیا بتائیں، ہماری بات ہی نہیں سنتے. اور بھائی اتنا کہے گے ہم گویا کہ ہم نے جان چھڑا لی اپنی. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ فقط اتنی بات کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا آدمی، ذاتی عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ایک آدمی صفحہ اول کا نمازی ہے، رات دن تسبیح پڑھتا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اعمال صالحہ بھی اختیار کرتا ہے اور دیگر نیکیوں کے کام بھی کرتا ہے، لیکن یہ صرف اس کی ذات کی حد تک ہے. جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے، گھر والوں کا معاملہ ہے، تو یہ اگر مشرق کی طرف جا رہا ہے تو وہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس طرف چل رہے ہیں تو وہ اس طرف چل رہے ہیں. یہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا اور وہ کوئی نماز پڑھتے نہیں. یہ جو ہے سراسر نیک اور سچا آدمی ہے، وہ ہمیشہ کے گناہگار اور ہمیشہ سمجھ جھوٹ بولتے ہیں، گناہوں میں مبتلا. تو خالی یہ کہہ دینا یا یہ سمجھ لینا کہ صاحب میں تو چونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو صفحہ اول میں جا کے بیٹھتا ہوں، اتنا کہہ دینے سے جان چھوٹتی نہیں. بلکہ یہ بات بتلائی گئی کہ جس طرح سے دنیا میں تم اپنی اولاد کے لیے فکر رکھتے ہو، اور مثال بھی ایسی دی ہے کہ آگ کی مثال دی، مثلا گھر میں خدا نہ کرے آگ لگ گئی، یا گھر میں نہیں لگی ہوئی باہر کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کا بچہ ہے 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے بتائیے؟ دور سے بیٹھ کے نصیحت کرتے رہو گے، میاں دیکھو آگے مت جاؤ، میاں جب جاؤ گے تو جل جاؤ گے؟ خالی اتنا کہہ دینا کافی ہوگا یا آگے بڑھ کر اس کو پکڑیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ یقیناً نصیحت پر اکتفا نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ دور بیٹھ گئے اور اس کو نصیحت کرتے رہے اور وہ جل گیا اور یہ کہیں صاحب میں کیا کروں، میں نے تو منع کیا تھا، مانا ہی نہیں، تو یہ ادھر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. تو جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کرتے ہیں کہ خود اٹھیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اگر ہم اٹھ کر چلنے کی صلاحیت نہیں تو چیخیں گے، چلائیں گے کہ کوئی آ جائے اور اس کو بچا لے، کرتے ہیں کہ نہیں فکر؟ تو اگر آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی ایسی فکر کی ہے تب تو واقعی آپ چھوٹ جائیں گے. لیکن اگر ایسی فکر نہیں کی جس طرح سے دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں اتنا کہہ کر یا اپنی نمازیں اور روزے رکھ کر یا صفحہ اول میں بیٹھ کر ہم اپنا ذاتی عمل اگر کر لیں گے اور اولاد کی فکر نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم آخرت میں مواخذے سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو. اہل سے مراد سب اس میں آ جاتے ہیں. نارا، دوزخ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ آگ معمولی آگ نہیں ہے. یہ آگ جو ہمارے یہاں دنیا میں ہے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ آگ بھی جہنم سے بھیجی گئی, کیونکہ یہاں پر اب ضرورت پڑنی تھی اس کی. 70 مرتبہ وہ آگ سمندر میں بجھائی گئی اور تب اس میں یہ شدت اور حدت ہے کہ اگر وہ آگ جل جاتی ہے تو لاکھوں گھر پھونک دیتی. اب سوچئے کہ خود جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی. تو یہ اصل میں فکر دلائی گئی ہے لوگوں کو کہ جس طرح دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتے ہو, ایسے ہی آخرت کی فکر کرو. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ سامنے زہر رکھا ہوا ہے یا سامنے کنواں ہے تو محض نصیحت سے کام نہیں لے گا کہ میاں دیکھو آگے کنواں گر مت جانا, اور یہ نہیں. اور جب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ بچہ جائی اسی طرف رہا ہے تو پھر تو لپکے گا, بھاگے گا, دوڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو بچا لوں. تو اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں بھی اگر اتنی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ محنت کی ہے پھر تو انشاءاللہ ہمیں, اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا, ہماری اولاد نے ہماری بات نہیں مانی اللہ نہ کرے, لیکن اگر وہ نہیں مانتی ہے اسی صورت میں پھر انشاءاللہ ہم بری. لیکن اگر ہم نے اتنی محنت کوشش نہیں کی اور خرابیوں میں ہمارا ہی ہاتھ ہے کہ وہ برائی کی طرف بچپن سے جا رہا تھا ہم نے روکا ہی نہیں, راتوں کو گھر سے غائب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, کبھی پوچھا ہی نہیں کیا لے کر باہر سے آ رہا ہے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ابھی کل پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو بڑا عبرت انگیز, اس میں اس معاشرے کی طرف ہمیں ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا دیکھو معاشرہ جا کدھر رہا ہے. کہ خدا نہ کہے تمہاری اولاد تو معاشرے کی اس خرابی کا شکار نہیں ہو گئی. آج رات کو 12-12, 2-2 بجے بچے آ رہے ہیں, ہمیں فکر نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. ہاں اس کی تو بڑی فکر ہو جاتی ہے, اگر مسجد میں دیر تک بیٹھ گیا تو بڑی فکر ہو جاتی ہے کہاں سے آ رہا مسجد سے, تو پھر بڑی فکر ہو جاتی ہے کہ اوہو یہ مسجد سے آ رہا ہے تو خراب ہو جائے گا, ابھی پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھ گیا اور کہاں پر پہنچ گیا, پھر بڑی فکر ہو جاتی ہے. ہاں پھر گھر پہ ڈانٹتے ہیں باقاعدہ. اچھا بیویاں بھی ڈانٹتی ہیں. اچھا تو بہرحال بات حقیقت ہے یہ کہ گھر میں جائیں تو دیر سے کبھی کیوں. بہرحال اصل میں اس میں تھوڑی سی ہمیں بھی اعتدال یہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں ہماری ضرورت ہے تو پھر تو ہم مسجد میں نماز اور سنت موقع اور واجب پڑھ کے فوراً چلے جائیں تاکہ گھر کا کام بھی نہ روکے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نفلوں میں مشغول ہو گئے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ نفلی کام ہے. بعض اوقات زیادہ یعنی گھر میں ضرورت ہے, ہماری مہمان آئے ہوئے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ہمارے بغیر کھانا نہیں کھا رہے ہیں, یا نفلے پڑھ رہے ہیں, تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہماری وجہ سے خرابی پیدا ہو جاتی. تو اس میں اسی لیے اصلاح کا راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھی کسی سے پوچھ کر چلو کہ کیا کر رہے ہیں. جو کچھ اعمال کرتے ہو وہ سامنے رکھو, جو تمہارا مسئلہ ہے, جو تمہاری اصلاح کرتا ہے اس کو بتاؤ کہ ہم کرتے کیا ہیں. ابھی اس رمضان المبارک میں خاتون کا میرے پاس فون آیا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ بھائی کیا ہر سال اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھو. میں نے کہا بھائی کون سے مولوی صاحب ہے ہمیں تو نہیں پتا وہ, لیکن ہم نے تو کسی کو نہیں کہا نہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے. تو انہوں نے بتایا بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, میں اکیلی ہوں اور وہ جو ہے زبردستی بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف میں, تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا ہے. میں نے کہا آپ نے صحیح کیا, بہرحال سختی تو مناسب نہیں, لیکن ان کو سمجھائے بجھائے اور بتائیں کہ بھائی جب میں اکیلی ہوں تو تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے, پھر اعتکاف کوئی ضروری چیز نہیں. تو بہرحال بعض اوقات اپنی شدت پسندی کی وجہ سے اور غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم کسی خرابی کا شکار تو نہیں, ہم ایسا تو نہیں کہ بے اعتدالی کر رہے ہوں. جب اعتدال سے کوئی عمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ناراض نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات گھر والے بے اعتدالی کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز. تو بہرحال آج کل معاملہ یہی ہے, یہاں میرے پاس کئی بچے نوجوان لڑکے آتے ہیں اور میں ان کے لیے دعا کے لیے بھی کہوں گا کہ اللہ سے استقامت دین کے لیے دعا کریں. بڑی مشکل سے تو بچے دین پر آتے ہیں لیکن گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے دین پر چلنا انتہا درجے کا مشکل. ابھی یہاں پر جو نمائش ہو رہی ہے, ایک صاحب نے اپنا فوٹو دیا اور وہاں پر سرکولیشن مینیجر کے طور پر ان کا تعارف کرایا گیا, تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کی داڑھی ہے, سیکورٹی رسک ہے, لہٰذا ان کو ہم اندر الاؤ نہیں کر سکتے. اب یہ داڑھی جو ہے یہ بھی ہماری نظر میں سیکورٹی رسک بن گئی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہی حال جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہو گیا, یہی حال گھروں میں ہو گیا, سب جگہ. یہ ایک وقت ایسا آنا تو ہے کہ دین پر چلنا ایسا جیسے کانٹوں پہ چلنا ہو. اب وہ وقت وہی ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل کام ہے. جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ابتلا اور آزمائش سے بچائے. اس لیے کہ ہم ہیں کمزور بہت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بھائی کہ ہم دین پہ چلنا چھوڑ دیں. لوگ تو آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافر بن جائیں, یہودی بن جائیں, نصرانی بن جائیں, تو کیا ان کی خواہش میں ہم یہودی اور نصرانی بن جائیں, دین کو چھوڑ دیں, اسلام کو چھوڑ بیٹھے؟ یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے دین پر چلتے رہو. ہمارا دین اسلام الحمدللہ ایسا نہیں ہے جیسی تصویر دکھائی جاتی ہے. یہ ساری تصویر ان لوگوں نے دکھائی ہے, وہ خود جو چاہے کرتے رہے. میں آپ کو ابھی بتا دوں, ابھی بات نکل آئی تو, کہ ایک قتل ہوا ابھی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس نے مسجد میں گھس کر فلسطینیوں کو غالباً اور تقریباً 29-30 فلسطینی تھے یہ اس سے بھی زیادہ گولی مار کر ان کو سب کو ختم کر دیا, مسلمانوں کو مارا. یہ کسی کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. اور پھر وہ اپنے ملک چلا گیا, وہاں اس کی پذیرائی ہوئی, قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے باقاعدہ اعزازات دیے گئے فوجی, اور اس کو جو ہے وہ سلام پیش کیا گیا. بعد میں جب تدفین کے لیے اس کو لے جایا جا رہا تھا تو فوج نے خود یہ کہا, یا بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسے علاقے سے گزار کر لے جایا جائے جہاں سے مسلمان بھی دیکھیں گے اس کو کس اعزاز کے ساتھ اور کس احتشام کے ساتھ جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو اس علاقے سے اس کا جنازہ گزارا گیا بڑے جو ہے کر و فر کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, جہاں سے مسلمان دیکھیں اس کو, صرف اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا. اس کے بعد اس کو لے جا کر بہرحال دفنایا گیا اور اس کا بہت زبردست مزار بھی بنا دیا گیا اور قومی ہیرو اس کو بنا دیا گیا. یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والا ایک شخص, بلکہ یورپ کی قوم ساری کے ساری آج کل اسی کام پہ لگی ہوئی ہے, عامر بٹ جو شہید ہو گئے ان کو گرفتار کیا. اس نے ایک شخص کو اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی اس نے کی تھی تو اس کو مارا, اس کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں جیل میں اس کو مار بھی دیا گیا اور کہا گیا انہوں نے خودکشی کر لی, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں. ان کا جنازہ جب آیا تو ہمارا معاملہ یہ تھا مسلمانوں کا اور ہماری حکومت کا کہ خاموشی سے لایا جائے, جہاں ان کا آبائی گھر ہے وہاں لے جایا بھی نہ جائے. ان کو خاموشی کے ساتھ لاہور میں دفنا دیا گیا اور جہاں ان کا آبائی گھر تھا وہاں لے جانے بھی نہیں دیا گیا, حتیٰ کہ ان کے ماں باپ سے کسی نے تعزیت تک بھی نہیں کی, گویا کہ ہم مجرم ہیں. یعنی ہماری نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے بعد اگر کوئی غصے میں آ کے یہ عمل, لازم بات غیرت دینی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, جب یہ عمل کر لے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مجرم قرار پاتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کو مار دے, جیسا کہ مار رہے ہیں فلسطین میں بھی ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں, رات دن بمباریاں ہو رہی ہیں, 18-18 گھروں کو جو ہے وہ یعنی افراد ہیں, شادی ہو رہی ہے اور وہاں بمباری کر کے ان کو مارا جا رہا ہے, یہ سب آپ کے سامنے. ایک اور آرٹیکل آیا تھا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بعض لکھنے والے بڑے دیندار ہیں, انہوں نے ان کا موازنہ کیا. آمش امریکی ہیں, ایک نسل ہے یہ امریکہ میں بستی ہے, جن کے لیے قوانین بھی مختلف ہیں, یعنی بظاہر یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں لیکن قدامت پسند ہیں. یعنی بعض علاقے ان کے اب بھی آج بھی ایسے ہیں جو لالٹین کی روشنی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بجلی پسند نہیں کرتے. تو امریکہ کے اندر یہ نسل پائی جاتی ہے جن کو آمش کہتے ہیں, اور بڑا آپس میں ان میں اتحاد اور اتفاق ہے. تو ان کے اسکول میں, یعنی آمش کا جہاں اسکول تھا ایک, جہاں پر ان کی نسل پڑھا کرتی تھی, ایک نفسیاتی شخص داخل ہوا, وہ خود بھی آمش تھا, اس کی بچی کا انتقال ہو گیا تھا غالباً 97 میں. وہ داخل ہوا اور اس نے وہاں پر 10 بچوں کو یرغمال بنایا اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے مار ڈالا, یہ اندھادھن فائرنگ کی اور ختم کر دیا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا اس نے. تو بہرحال اس آمیش لوگوں نے اس کا جنازہ وغیرہ بھی بہرحال جہاں لے جایا گیا, لیکن اس کی بیوہ کو بڑی تسلی دی, اس کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آئے. اور اس کے بعد آمیش میں سے ایک بڑا جو تھا رئیس, اس نے کہا کہ بھائی اس اسکول کو ختم ہو جانا چاہیے اب, اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ قتل ہوا اور دہشت گردی ہوئی, لہذا اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے. تو انہی میں سے 30 نوجوان اٹھے اور انہوں نے جا کر اسکول کو بالکل ختم کر دیا, تہس نہس کر دیا, بالکل زمین بوس کر دیا. اس کے بعد نئی ایک عمارت بنائی گئی اور وہ اسکول ہی کی عمارت تھی, لیکن پہلی عمارت جو ظلم کا نشان تھی ایک اس کو ختم کر دیا انہوں نے, اور دوسری ایک عمارت بنا دی, آج بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو لکھنے والے نے لکھا کہ ایک تو یہ ہے آمش, اور ہمارے لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ مشعل راہ بھی ہے, اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے اوپر مدارس دینیہ پر جو بمباری کی جا رہی ہے, ایسی ایسی بچوں کو چاہے اس میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کو بغیر کسی جرم کے شہید کیا جا رہا ہے, نہ ان کے مدرسوں کو دوبارہ بنایا جاتا ہے, اور جبکہ یہ وہ مدارس ہے جہاں پر ایک بھی گولی نہیں چلی, اور جہاں گولی چلی اس نے تو جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ صحیح, لیکن جہاں نہیں چلی وہاں پر ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ان مدارس کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں, اور بھی مدارس کو اس سے پہلے جو ہے وہ تہس نہس کیا گیا ہے, پوری اطلاع تو ہمیں آتی نہیں. اسی طرح سے افغانستان کے اندر ایک 18 افراد کو جو ہے بمباری کر کے جو بےچارے وہاں کے شہری تھے انہیں شہید کیا گیا. اسی طرح اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو مارتے ہیں اور پھر ان عمارتوں کو تعمیر تک بھی نہیں کرتے, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اگر مار دیتا ہے تو اس کو وہ ظلم کی علامت قرار دے کے نئے سرے سے کھڑی بھی کر دیتے. بہرحال یہ تو موازنہ ہے, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں کہہ رہا تھا معاشرے کی برائی کی, لیکن بات آ گئی اس وقت جو حالت ہے ہماری دین کی اور اسلام کی اور اہل اسلام کی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم و کرم فرمائے, لیکن معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. بچے اگر مسجدوں میں آ جائیں نماز پڑھنی شروع کر دیں تو لوگوں کو بڑی فکر ہو جاتی ہے, والدین بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ راتوں کو دوستوں کے پاس سے آ رہا ہے, اپنے گلے میں بیگ لٹکایا ہوا ہے کہ میں پڑھ کر آ رہا ہوں, چاہے وہ جو کچھ بھی کر کے آئے اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی, نہ اس کی وہ بہت زیادہ تفتیش کرتے ہیں. تو غالباً کل یا پرسوں کے اخبار میں ایک آرٹیکل تھا معاشرے کے سلسلے میں, اور بڑی اچھی بات اس نے لکھی, چونکہ فائدہ مند ہے اس لیے میں آپ کو سنا دوں, اور عبرت والی بھی ہے. اور یہاں کا مقصد بیٹھنے کا ہمیں یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے, اگر کوئی خرابی ہے معاشرے میں ہے یا ہم میں ہے تو وہ دور کرنے کی ہم کوشش کریں. والے صاحب نے جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا, اور لطیفہ یہ تھا کہ ایک صاحب, یعنی ہم نے اس کو لطیفہ ہی سمجھا, کہ ایک صاحب ایک بوڑھے آدمی سامان اپنے اوپر اٹھائے ہوئے کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک گھوڑے سوار ملا نوجوان, اس نے پوچھا کہ بڑے صاحب کہاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا فلاں قبیلے فلاں بستی میں جا رہا ہوں, وہاں مجھے جانا. کہ اچھا بھائی وہاں تو میں بھی جا رہا ہوں, اس لیے آپ اس پہ بیٹھ جائیے اور سامان جو ہے وہ مجھے دے دیں. چنانچہ بڑے صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا, خود جو ہے وہ نیچے اتر گیا اور سامان اٹھا کر چلنے لگا کہ بھائی تم بوڑھے آدمی ہو اور میں جوان ہوں. ان کو بٹھایا گھوڑے پہ چل پڑا. ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو ایک دم ناراض ہو گیا, کہنے لگے او بڈھے نیچے اتر, یہ تیرے باپ کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا خود ہی تو یار اس نے بٹھایا ہے اور خود ہی مجھے اتارا ہے. بھائی بےچارا اتر گیا اپنا گھوڑا لے کے وہ چلا گیا, لیکن تھوڑی دیر بعد آیا اور معافی مانگنے لگا کہ معاف کرنا غلطی ہو گئی اور بیٹھ جائیے گھوڑے پہ. دوبارہ گھوڑے پہ بٹھا دیا, سامان اپنے اوپر رکھا اور پھر چل پڑا. کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ اس نے وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی اور اس کو گھوڑے سے نیچے اتار دیا اور اپنا گھوڑا لے کے چلا گیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد آیا اور اب آ کر پھر معذرت کی, معافی مانگی اور پھر بٹھا دیا. بہرحال دو تین دفعہ اس نے ایسا کیا اور بالآخر وہ اس منزل پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. تو جب جدا ہونے لگے تو بڑے صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے میاں, جو کچھ بھی تم نے کیا مجھے یہ تو بتا دو, ایسا کیوں کیا تم نے؟ تم نے عزت بھی مجھے دی, کبھی گھوڑے بھی بٹھاتے ہو, کبھی جو ہے وہ گالیاں بک کر نیچے اتار دیتے ہو, یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اندر شریف ماں باپ کا خون, جب وہ جوش مارنے لگتا ہے میں تمہیں گھوڑے بھی بٹھاتا ہوں, تمہاری عزت و تکریم کرتا ہوں, اور میری صحبت برے لوگوں میں رہی ہے, جب ان کا اثر غالب آتا ہے تو غالب بک کے نیچے اتار دیتا ہوں. تو یہ ایک اگرچہ انہوں نے واقعہ سنا ہے کہ بھئی یہ جب صحبت میں انسان بیٹھتا ہے غلط تو اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے واقعہ سنا تھا اور میں نے اس کو لطیفہ سمجھا, بعد میں فراموش کر دیا. لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ آج جب میں ایک بس اسٹاپ پر کھڑا تھا تو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا مجھے یہ لطیفہ دوبارہ یاد آ گیا. کہ ہمارا معاشرہ کس تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اسٹاپ پر کھڑا ہوا تھا, اتنے میں نے دیکھا ایک نوجوان کو گلے میں کتابوں کا بستہ لٹکائے ہوئے, 17-18 سال کی عمر, بظاہر بڑا خوش ہونے کی خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حقیقت اس کے خلاف تھی, یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد تھا اور صحت اس کی اچھی نہیں تھی. بہرحال میں نے اس کو ایک دو دفعہ دیکھا, اس نے بھی مجھے دیکھا, پھر میرے قریب آیا تو مجھے کہا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ مجھے مارو گے تو نہیں؟ میں کہا کہ میں کیوں ماروں گا تمہیں بھائی؟ کہا کہ نہیں, مجھے گالی والی تو نہیں بکو گے, مارو گے تو نہیں؟ کہا کہ نہیں, نہ گالی بکوں گا نہ ماروں گا, کہو کیا بات؟ تو کہا کہ آپ میرے خاص انکل بن سکتے. خاص انکل, بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا کہنا چاہتے ہو اور تم یہاں کیوں آتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. تو کہا کہ یہاں میں اس لیے آتا ہوں کہ سامنے جو فلیٹ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے جو بنگلے ہیں ان میں میرے انکل رہتے ہیں. کہا کہ وہ کیا تمہارے رشتے دار ہے؟ کہا رشتے دار نہیں, خاص انکل, وہاں وہ رہتے, میں ان کے پاس آتا ہوں. تو کہا کہ پھر کہا کہ آج آیا تھا لیکن وہ بیمار ہیں تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں, تو آج آپ میرے خاص انکل بن جائیں. تو کہا کہ اب میری اس کی سمجھ میں کچھ بات آئی کہ معاملہ خرابی کا ہے. تو چنانچہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ اس کی اصلاح کی کوشش کروں. تو اس وقت مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا, میں نے وہ سنایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو میاں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ساتھی ساتھ جا رہے تھے, تو اس ساتھی نے کہا کہ بھی کسی ایسی قبر پر چلتے ہیں جو بہت پرانی ہو اور وہاں چل کر ہم وہاں جا کر کسی مردے کو آپ زندہ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, زندہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, بہرحال چلتے ہیں. یہ قبر پر گئے جو پرانی خستہ تھی, وہاں جا کر قم باذن اللہ کہا, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو وہ قبر پھٹی اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے بہت. اس میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے, کیا کیفیت ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو اپنی آگ میں جل رہا ہوں اور یہ بچہ میری آگ میں جل رہا ہے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اسے کچھ فکر ہو کہ آگے چل کر ہم نے کس زندگی سے گزرنا ہے, کیا پیش آنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, تو میں نے سمجھا کہ کچھ اثرات پیدا ہوئے. لیکن تھوڑی دیر میں میری خوش فہمی تھی وہ غلط فہمی دور ہو گئی اور مجھے کہنے لگا کہ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے خاص انکل نہیں بنیں گے. تو میں نے سمجھ لیا کہ اس وقت یہ انتہائی خرابی کی طرف جا چکا ہے. میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے پھر بھاگ گیا. لیکن انہوں نے ہمیں ایک تصویر دکھائی ہے یہ اصل, کہ ہمارا معاشرہ کس خرابی کی طرف جا رہا ہے اور کس تیزی سے جا رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھ کے کہ جناب وہ بستہ کتابوں کو لٹکا کر اور گھر سے چلے گئے پڑھنے کے لیے, تو واقعی پڑھنے جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں؟ اس طرف نگاہ کریں. اور واقعتاً پہلے والدین اس کی فکر کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, میں جب شام کے کالج جایا کرتا تھا اورنٹیل کالج چکر میں, تو کئی مرتبہ میں نے نوٹ کیا کہ میں تو پیدل جاتا تھا اور والد صاحب سائیکل پہ دیکھنے کے لیے آتے تھے, یعنی اس وقت تک کہ جب یہ کالج میں داخل ہو گیا کہ نہیں. تو اس وقت میں ادیب اردو ادیب اس طرح کے کچھ کورسز کر رہا تھا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ آتے تھے اور اس کے بعد اوقات استاد سے ملتے تھے آ کے کہ بھائی صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. آج نہ تو کوئی استاد سے آگے پوچھتا ہے, بچہ کئی دن اسکول ہی نہیں آ رہا یا مدرسے میں نہیں آ رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہیں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو نگرانی جب تک نہ کی جائے, خاص طور پر لڑکوں کی نگرانی کی اور بھی سخت ضرورت ہے. لڑکیاں تو پھر بھی اگر وقت پر نہ آئے تو انسان گھبرا جاتا ہے, بھائی کیوں نہیں آ رہی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن لڑکے اگر وقت پر نہ آئے, فوری طور پر جانا چاہیے کہ دیکھ کیا ہے, کہاں چلا گیا, اس کی فکر کرنی چاہیے. گھر سے اگر ایک دو گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے, فوراً جا کے ان کو دیکھیں کہ اولاد کہاں جا رہی. آج خراب لڑکوں کے ساتھ خراب صحبتوں میں بیٹھ کر کوئی سگریٹ پی رہا ہے, پھر کسی نے کیسی سگریٹ پلا دی, کسی نے کیا کر دیا, نتیجہ کیا, کہیں سے کہیں چلی گئی. نتیجہ یہ کہ اولاد پھر ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو اس کی محبت میں بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو بہرحال بات لمبی ہو گئی. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر زیادہ کرنی چاہیے, جس طرح دنیا کی کرتے ہیں اور ان کی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں. وہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جاتے ہیں, کس صحبت میں بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول اندائیتی ہی, تم میں سے ہر شخص راعی ہے اپنی رعایا کا. اس کے یعنی سوال ہوگا باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. آج ہم اولاد کی محبت یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈانٹو نہیں ڈپٹو نہیں, انہیں کچھ کہو نہیں, جو وہ کہیں ٹھیک ہے. یہ ڈانٹنا ڈپٹنا عین ان کی محبت ہے. وہ اولاد نالائق ہے جو اگر باپ کی جو ہے وہ ڈانٹ کو جو نہ برداشت کرے اور یہ سمجھے کہ ظالم ہے. جس طرح شیخ جو ہے وہ کے پاس جب ان کے مرید آتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹتا بھی ہے. تو یہ ڈانٹنا ڈپٹنا ان کی اصلاح کے لیے, ورنہ کیا ایسا کوئی رشتہ ہے کہ جو ڈانٹے ڈپٹے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ رشتے دار تو دور کی بات ہے, خالی پڑوسی جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ بھی ہمارے پڑوس کا بچہ, محلے کا بچہ خدا نہ کرے گا غلط جگہ پر کھڑا ہے, تو اس کی اطلاع گھر میں بھی دیتے تھے اور خود بھی دو چار تھپڑ لگا دیا کرتے, چلو گھر پہ یہاں کیا کر لو. میں وہی بات کر کہنے والا ہوں یہ بات میں کہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب تو اگر اطلاع دیں تو لڑنے مرنے کو تیار, تعلقات آپ کے ختم ہو جائیں گے اور نہ جانے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو اس لیے لوگوں نے جس طرح سے عام طور پر مقدمات درج نہیں کراتے, اس لیے کہ درج کرا دیا ایک مرتبہ تو مشکل ہو جائے گی. اگر چوری کا مال نکل بھی آیا تو وہ مالک کے پاس تو بیچارے کے پاس رہتا نہیں, وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس رہے گا, عدالت میں جائے گا, وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تب ملے گا. تو بہرحال اس خوف سے لوگ جو ہے جاتے ہی نہیں. اسی طرح سے اور دیگر خرابیاں ہیں, تو بہرحال ان خرابیوں کو دور کرنا تو بہرحال جس حد تک ہو سکے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بند ہی نہ باندھیں, کوئی نہ کوئی تو بند باندھے گا, اور جب بند باندھیں گے تو انشاءاللہ اصلاح کا عمل بھی شروع ہوگا. بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایک چراغ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اندھیروں میں. جب سخت اندھیرا ہو تو آپ دیکھیے معمولی سے آج کل موبائل کو روشن کر لیتے ہیں تو وہ موبائل کی روشنی بھی کافی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی دیا سلائی بھی اگر جلا لیں تو اس اندھیرے کو تو دور کر ہی دے گا وہ, جس حد تک ہم ہیں. تو اسی طریقے سے نیکی کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی انشاءاللہ وہ ان ظلمتوں میں ہدایت کا چراغ ثابت ہوگا. اس لیے نا امیدی تو بہرحال نہیں کرنی چاہیے, اپنی سی کوشش کرتے رہیں جس حد تک, ورنہ پھر ایک زمانہ ایسا آنے والا تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی امن میں رہے گا جو بس شہروں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے گا, پہاڑوں پہ چلا جائے گا اپنی بکریاں لے کر اور وہیں پر ساری زندگی گزار دے گا. ایک زمانہ ایسا آئے کہ یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال جب آئے گا آئے گا, اس وقت جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہیں کرنی چاہیے. تو خاص طور پر میرے عزیز بھائیو اپنی اولاد کا خیال رکھیں, یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے, یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے, یہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو یقیناً ہماری کوتاہی کی بنا پر یہ خود تو جائیں گے, ہمیں بھی لے کے جائیں گے دوزخ. اور اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح کی, اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اس کے باوجود نہیں مانا, تو انشاءاللہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر مر گیا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت ہمارے قبضے میں ہے, ہمارے قبضے میں کوشش کرنا ہے, صحیح نہج پر صحیح طریقے پر ہم کوشش کریں. اگر وہ کافر مر گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوح علیہ السلام نے کوشش نہیں کی, انہوں نے تو پوری کوشش کی لیکن وہ راہ راست پر نہیں آیا. یہاں تک کہ جب طوفان نوح آیا اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ بچ جاؤ گے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے اس وقت بھی بات نہیں مانی. یہاں تک کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ابھی وہ آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ایک موج آئی اور اس میں غرق ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے دیکھیے اولاد کی محبت تو یہ تھی کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ میری اہل میں سے تھا, انہ من اہلی, آپ نے کہا کہ میں تمہارے اہل کو ضائع نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, یہ تمہاری اہل میں سے نہیں, اس لیے کہ اس کا عمل غلط تھا, صالح عمل نہیں تھا, عمل غیر صالح. اس سے اندازہ لگائیے اولاد بھی وہی ہے جو عمل صالح کرے. خدا نہ کرے اگر اولاد غلط چل رہی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں وہ عزیز ہونا چاہیے جس کا عمل اچھا ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے, اپنی سی پوری کوشش کریں. جو بچے دین کی طرف آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، ورنہ یہی بچے جب بگڑ جائیں گے، غلط ہاتھوں میں کھیلنے لگیں گے، اس وقت پھر روتے پھرو گے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آج بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن دین پر کی طرف آنے نہیں دیا جاتا، گھر والوں کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی اسی پر تو اجر و ثواب ملتا ہے. ایک بچہ میرا خیال ہے 2 سال سے آتا ہے، ابھی تک اس نے کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھی، پھر کاٹ دی، پھر رکھی، پھر کاٹ دی. وہ کہتا ہے میری ماں مجھے رکھنے نہیں دیتی. تو بہرحال اب جو بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، گھروں کے اندر یہ صورت حال ہیں، ہم اپنی اولاد کے دوست ہیں یا دشمن، اس کا پتہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا صحیح. لیکن میرے عزیز بھائی اصل بہرحال دوست وہی ہے جو اس کی دنیا کی بھی فکر کرے اور اس کی آخرت کی بھی فکر کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، میں انشاءاللہ اس مضمون کو اللہ چاہ تو آئندہ جمعہ مزید بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم میں جو خامیاں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اللہ انہیں دور فرما دے، اور ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اصلاح کی توفیق دے اور ہم لوگوں کو بھی اصلاح فرما دے. بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو ہم میں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں جو حکمرانوں میں ہیں. تو خرابیاں سب جگہ ہیں آج، بس دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ساری خرابیوں کو آہستہ آہستہ دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بیک وقت بھی دور فرما سکتے ہیں، ان کی قبضہ قدرت میں ہے. بہرحال دعا تو کم از کم آدمی کو کرتے ہی رہنا چاہیے، اور اپنی سے جو کوشش کر سکتا ہے اس سے آدمی پیچھے نہ ہٹے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ جس طرح ہم خود سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، وہ بھی صراط مستقیم پر چلیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اور تسلسل کے ساتھ فتنے ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لیجئے، آئندہ آنے والے فتنوں سے بھی بچا لیجئے، اور ہمارے متعلقین کو بھی بچا لیجئے، ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی بچا لیجئے. اے اللہ جو لوگ سفر میں ہیں، اے اللہ ان کو حالت سفر میں اطمینان کی حالت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اور جب وہ اپنے گھروں کو جائیں، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں پر پہنچ جائیں. اسی طرح جن لوگوں کو سفر درپیش ہے، اے اللہ ان کا سفر بھی بہتر فرما دیجئے، مسافرت کی زندگی کو اچھی فرما دیجئے. ہمارے دوست ساتھی عمر آج جا رہے ہیں سفر پر، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچائے، اور جو مقصود ہے ان کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جو ان کے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اسی طرح ایمان کے ڈاکوؤں سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وہ سب کے ساتھ عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس سے دینیہ کو ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی بھی حفاظت فرما. آج سنا لاہور میں بم دھماکہ ہوا، دعا فرمائیے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرمائے. اسی طرح سے جو لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امن و امان قائم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے پورے پاکستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے، اے اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے، پھر خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ہر طرح کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.